अच्छी क्लास कुछ ज्यादा भरी हुई है या
लग रहा है
शाम साहब नहीं सिर्फ हाँ उनको आप भूल गए बस ठीक है। ये हमारी सूरह तूर चल रही है ना अभी तक। अब जो दो तीन तर्जमा कुरान करीम की क्लासेस होने वाली हैं इनमें उर्दू तर्जमे में और बाज तफसीरी वजाहतों के लिहाज से काफ़ी दिक्कत पेश आई है। अब मैं तर्जमे के दौरान आपको सुनाऊंगा तो फिर समझ आएगी कि इंसान सच्ची नज़र से अगर पढ़ता जाए तो कई चीज़ों से नज़र चूक जाती है। अब अल्लाह करे कि हक अदा हो सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسقون لا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم جو زیادہ مشکل آیا تھا اگلی صورت میں ہے واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ان میں سے بعض دوسروں کی طرف ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہوئے بڑھیں گے. اقبلہ بڑھنے کو کہتے ہیں, بڑا ایک دوسرے ایک طرف کسی طرف, یا متوجہ ہوا, دونوں معنی اقبلہ کے بنتے ہیں. بس وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے. قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, وہ کہیں گے یقیناً ہم تو اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے. فمن اللہ علینا, بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم, اور ہمیں جھلسا دینے والی لپٹوں کے عذاب سے بچا لیا. سموم تیز گرم ہوا کی لپٹوں کو کہتے ہیں. انا کننا من قبل ندوہو, یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارتے تھے. بے شک وہ بہت نیک سلوک کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بر نیک سلوک کرنے والے کو کہتے ہیں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, فذکر میں دو طرح کے ترجمے ممکن ہیں, پس تو نصیحت کرتا چلا جا, یا غرضی کے تو نصیحت کرتا چلا جا. کیونکہ آگے پھر ایک پس اور آنا ہے, اس لیے اگر ایک پس کو غرضی کے میں بدل لیں تو یہ ترجمہ بھی پس کے فا کے لحاظ سے جائز ہے. غرضی کے تو نصیحت کرتا چلا جا, پس اپنے رب کی نعمت کے تو فعل, تو نہ تو کاہن ہے نہ مجنون. بے نعمت رب کا میں اپنے رب کی نعمت کے تو فعل یا سبب سے کون سا بہتر رہے گا؟ فمانتا بن نعمت رب کب کہانی والا مجنون, تو اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنون. جی تو فعل ٹھیک ہے. ام یقولون شاعرن نتربص بہ رب المنون, کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش زمانہ کی راہ دیکھ رہے ہیں. تربص میں راہ دیکھنا ہے. قل تربص, تو کہہ دے کہ راہ دیکھتے رہو. انی فینی معکم المتربصین, بس میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھنے والوں میں سے ہوں. ام تامرہم احلامہم بہذا, کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں, یا وہ ویسے ہی ایک سرکش قوم ہے؟ یہاں بےہودگی کو میں نے بریکٹ میں رکھا ہے, اور ویسے ہی کو بھی بریکٹ میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے پھر مضمون کا اردو میں فلو اچھا ہو جاتا ہے. اس کا اردو میں فلو کو نہیں کہنا چاہیے, اردو میں اس کی روانی بہتر لگی ہے مجھے. اس طرح ام تامرہم احلامہم بہذا, بہذا سے کس طرف اشارہ ہے؟ وہ جو یہ کہتے ہیں, یہ شاعرون تربص بہ رب المنون, حاذا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بس اس لیے درمیان میں جو جملہ آیا ہے قل تربص فإنی معکم من المتربصین, اس کے بعد اس سے پہلی آیت کے ساتھ اس کا جوڑ واضح کرنے کی خاطر میں نے حاذا سے مراد پراگندہ خیالیاں لی ہیں. کیونکہ احلام آیا ہے, احلام کا معنی خوابیں نہیں ہیں بلکہ نفس کے پراگندہ خیالات ہیں. کیوں جی؟ یہی بنتے ہیں نا احرام کو, نفس کے پراگندہ خیال. تو کیا ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیا ان کو نفس کے پراگندہ, ان کے نفس کے پراگندہ خیال؟ کیوں جی؟ پراگندہ خیالیوں کے بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے تو زیادہ واضح نہیں ہو جائے گا؟ کیا ان کو ان کے نفس کے پراگندہ خیال اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں یا اس کا حکم دیتی ہیں؟
دیتے ہیں,
پھر ہو جائے گا نا خیال. دیتے ہیں, ہاں وہ دیتی ہیں, سوال نہیں رہے گا پھر. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے پراگندہ خیالیاں کیوں کیا تھا. یہ تانیث میں چل رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ عربی میں اگر تانیث میں مضمون چل رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اسے اردو میں بھی تانیث میں ہی دکھاؤں. اس وجہ سے یہ میں نے یہ کیا تھا. ویسے اگر اس کو تذکیر میں اردو میں بدلا جائے تو پھر پراگندہ خیال کافی ہوگا. اب دونوں میں سے کون سی ترجمے کی طرز کو آپ زیادہ پسند کریں گے؟ موجودہ صورت میں یہ بنتا ہے احلام مہم بہذا میں, کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس بےہودگی کا حکم دیتی ہیں یا وہ ویسے ہی ایک سرکش قوم ہیں, یا ویسے کی بھی ضرورت ہی نہیں شاید, یا وہ ایک سرکش قوم ہیں؟ میری مومن صاحب چھپنے سے پہلے اس کو کر لیں آخری پالش. ہاں بتائیں, تین ہیں زیادہ یہاں اس مسئلے میں, اس معاملے میں ماہر. ایک ہادی علی ہیں, ایک آپ ہیں مومن صاحب, اور ایک قمر صاحب. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ احلام پراگندہ خیالیوں کو بھی کہتے ہیں کیا؟ ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس کا حکم دیتی ہیں یا اس بےہودگی کا, یا کس چیز کا, اس طرز عمل کا حکم دیتی ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. محض اس کا رہنے دیا جائے, کسی بریکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر یہاں جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے وہ آپ نے شاید اس کو توجہ نہیں کی. پرگندہ خیالیاں اور سرکش قوم ہونا دونوں بیک وقت چل سکتا ہے, سمجھے؟ ایک سرکش قوم بھی تو احلام کا شکار ہو سکتی ہے. تو یا کا یہ مطلب یہاں مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ گویا ایک دوسرے کا بدل ہو جائیں, سمجھے؟ اس لیے میں نے ویسے ہی کہہ کے اس میں ایک پردہ سا ڈال دیا ہے کہ دونوں بیک پر چل سکتے ہیں, یا وہ ہیں ہی ایسے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا, یا وہ ہیں ہی سرکش. یہ ہیں ہی, میرے خیال زیادہ با محاورہ ہو جائے گا, اس کو ٹھیک کر لیں. کیا ان کی پراگندہ خیالیاں انہیں اس کو حکم دیتی ہے یا وہ ہیں ہی سرکش, ایک سرکش قوم؟ ام یقولون تقولہ, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں, هم يقولون تقبله، بل لا يؤمنون. اگر صرف اتنا رہنے دیا جائے ظاہری ترجمہ کیوں بنے گا؟ کیا وہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں. اس میں ایک خلا نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس جھوٹ گھڑ لیا بلکہ وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ کہتے اس لیے ہیں کہ جھوٹ گھڑ لیا ہے کہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. یہ اس مضمون کو کھولنے کی کوشش میں نے کی ہے تو یہ نظر آیا ہے ایک طریقہ. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی رکھیں. فلیاتو بے حدیث مثلی ہی ان کانو صادقین، پس چاہیے کہ اس جیسا کوئی کلام لا کے دکھائیں اگر وہ سچے ہیں. ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہی خالق ہیں؟ اب جب کہا جائے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں تو بظاہر اس کا جواب یہ، اس کے بعد یہ جملہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ یا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے یہاں ام خلقو من غیر شین سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلے عدم تھا. کیا وہ عدم سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اور اگر عدم سے پیدا کیے گئے ہیں تو عدم سے پیدا کرنے والے کا ایک خالق ہونا چاہیے، ورنہ عدم سے چیز خود بخود پیدا ہو نہیں سکتی. اس لیے یہ جواب ہے، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ خالق نہیں ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی آیت میں ایک بڑا گہرا فلسفہ تخلیق کا بیان فرما دیا گیا ہے. ہم خلق السماوات والارض، اگر وہی خالق ہیں تو پھر زمین و آسمان کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہوگا. کس طرح ان کو پھنسا کر کھینچ کر ایک ایسی صورت میں کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی کافر کوئی بھی دہریہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے. بس ان آیات کے اندر ایک سلسلہ مضمون چل رہا ہے جو قطعی دلیل دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے، اور بغیر کسی چیز کے پیدا ہونے کا مطلب ہے خود بخود عدم وجود میں آ گیا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کوئی عدم سے وجود میں لانے والا ماننا پڑے گا. اگر ماننا پڑے گا تو یہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے سوا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ خود ہیں تو پھر کائنات کو کس نے پیدا کر دیا؟ وہ بھی عدم سے وجود میں آئی ہے. یہ ہے مضمون، جو امید ہے اب واضح ہو گیا ہوگا. بل لا یوقنون، اصل میں یہاں اب ایک مشکل ہے. بل کا ترجمہ یا تو یہ کیا جائے گا کہ حقیقت یہی ہے بلکہ وہ یقین نہیں لاتے، اور اگر مضمون میں ڈوب کر دیکھیں تو یہ ترجمہ نکلتا ہے بل مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. بل کا ترجمہ مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی کلاس لگے تو پوچھوں آپ سے. روانی کے لحاظ سے دیکھیں نا، یوں بنتا ہے پھر، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں لاتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے یا لاتے۔ بلکہ سے پہلے نہیں روح ڈالنا ہو گئے، خواہ سے بریکٹ میں رکھیں یا بلکہ کے اندر شامل سمجھیں۔ بلکہ میں عموماً نہیں کہ مضمون داخل ہوتا ہے، کیونکہ بولیں اب کیا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے اب تیار رہیں فائنل کرنے کے لیے۔ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یہ یقین لانے والے نہیں، یقین کرنے والے نہیں۔ اور یقین کے ساتھ کیا لگتا ہے، یقین لانا یا یقین کرنا؟
رکھنا، یقین رکھنا۔
یقین رکھنا بھی لگتا ہے اور یقین کرنا بھی ہوتا ہے۔ جس چیز پر یقین لے آنا، تو تینوں چیزیں چلتی ہیں۔ بل لا یوقنون، یہاں لائیں گے تو مضمون میرا خیال ہے زیادہ قریب ہے پہلی آیت کے مضمون سے۔ یہ جتنی مرضی دلیلیں دے دی جائیں ان کو، وہ یقین نہیں لائیں گے۔ یوقنون میں مستقبل کا میرا خیال ترجمہ دیتا ہے، ہاں اسی طرح پہ ہو جائے۔ ہاں کسی صورت یقین نہیں لائیں گے، یہ بہتر ہے۔ وہی پہلے والا ترجمہ کوئی میں بھی سوچ رہا تھا اسی کو دہرا دیا جائے، یہاں یعنی طرز کو وہی دہرا دیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، یا بلکہ نہیں ہوگا، پھر حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی صورت یقین نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو اب خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، اگر زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، جو ان آیات سے از خود نتیجہ نکلتا ہے، اور ایسا نتیجہ نکلتا ہے جسے ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کس بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس بنا پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جھوٹا ہے، اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پیدا تو خدا نے کیا ہو، لیکن خزانے ان کے سپرد کر دیے ہوں، اپنی رحمت کے خزانے یہ بانٹتے پھریں۔ اہم یقسمون رحمت ربک والا مضمون ہے، یا پھر ان کے داروغہ بن کے بیٹھے ہوں کہ اس داروغہ کے علم کے بغیر وہاں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ اس لیے یہ مضمون کا تعلق ہے آپس میں۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان پر داروغے ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ باتیں سنتے ہیں؟ سیڑھی میں باتیں سنتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ چڑھ کر باتیں سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ بریکٹ میں میں نے رکھا ہوا جس میں وہ چڑھ کر باتیں سنتے ہیں، بس چاہیے کہ ان میں سے سننے والا کوئی غالب روشن دلیل تو لائے، فلیاتِ مستمعن، فلیاتِ میں تو لائے کا مضمون داخل ہے فی کے ساتھ، بس ان میں سے کوئی سننے والا کوئی روشن دلیل تو لے کے آئے، کوئی غالب روشن دلیل، کیا سنتا رہا ہے، کیا اس نے ملاءِ اعلیٰ کی باتیں معلوم کی ہیں، کچھ پیش کریں. اور وہ پیش اس لیے نہیں کر سکتے کہ ملاءِ اعلیٰ کی باتوں کا انکار ہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے انکار کر بیٹھے ہیں. تو اتنا مسقط جواب ہے یہ ان آیات میں کہ کسی صورت ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. بس کوئی ان میں سے سننے والا کوئی غالب روشن دلیل تو لائے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسلهم اجرا فهم مغرم مثقلون، یہاں جو بیٹیاں اور بیٹے کا مضمون پہلے میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، یہاں صنف نازک کی دل شکنی کے لیے اس طرح بیان نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر بیٹیوں کو تصور کیا جائے تو ان بیٹیوں کا کوئی کفر الگ ہونا چاہیے جس سے وہ بیائی جائیں، اور وہ اللہ خود نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کے ہی بیٹے اس کی بیٹیوں سے بیائے جائیں تو یہ سارا مضمون یعنی ایک فساد پر منتج ہوگا. بس یہ حکمت ہے اس میں کہ بیٹیاں کہہ کر کسی دوسرے خدا کی پیدا کردہ کسی دوسرے خدا کی پیدا کردہ بیٹوں کا خیال پیدا نہ ہو، اور پھر بیٹیاں اس گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں چلی جاتی ہیں، گویا اس خدا کی ساری ملکیت اس دوسرے خدا کی طرف منتقل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا ان دشمنوں کے لیے، کہ اگر تھا بھی کچھ تو پیدا کیا اور کسی اور کے سپرد کر دیا جس کے بیٹے ہی ہیں. یہ مضمون ہے جس کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ مغرب میں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کے دل میں ہلکا سا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں عورتوں کی سبکی ہے. ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا تو ان سے کوئی اجر مانگتا ہے. فا یہاں نتیجہ کے معنوں میں ہوگا، جس کے نتیجہ میں وہ چٹی کے بوجھ تلے دبا دیے گئے ہوں. ایسی چیز مانگ رہا ہے ان سے جس کے نتیجے میں من مغرم مثقلون، کہ وہ چٹی کے بوجھ تلے دبا دیے گئے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے غیب ان کے پاس غیب ہے بس وہ اسے لکھتے ہیں. اب یہاں لکھنے کا کیا ذکر آیا ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، مجھے بتائیں. میں اس سلسلے کو جو مضمون کا سلسلہ ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسا مشکل سوال نہیں ہے جو جس کا جواب نہیں آپ کو آتا، مگر اور بھی سننے والے ہوں گے ان پر بھی یہ بات کھل جائے گی کہ کیوں یہ سلسلہ کلام اس طرح ہے، ایک کے بعد دوسری کھلتی چلی جا رہی ہے. وہ کتاب کے منکر ہیں، بس اگر کتاب کے منکر ہیں تو پھر ان کے پاس اس کے مقابل پر کوئی کتاب ہونی چاہیے جو لکھی جاتی ہے، اور جو باقی باتیں وہ سنی سنائی ہیں ڈھکوسلے ہیں. تبھی قرآن کریم نے شروع سے آخر تک انبیاء کے تعلق میں کتابوں کا ذکر فرمایا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہے وہ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ لکھ لی جاتی، اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوتا. بعد میں آنے والوں نے رد و بدل کر دیا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن شروع میں وہ جو بھی وحی نازل ہوئی اسے لکھ لیا گیا. और इससे पता चलता है कि लिखने का जो सलीका है वो बहुत पुराना है, और जब से वही नाजिल हुई है लिखने वाले लिखना जानते थे। बस अगर वो किताब का इनकार कर रहे हैं तो फिर मुकाबल पर कोई किताब लाएं, यानी किताब के हुस्न खुबा की बहस नहीं हो रही, कुछ तो हो, कोई दस्तावेज ही नहीं पेश कर सकते, इसलिए कि वो दस्तावेज के हैं ही मुनकर, वो किताबें नाजिल हुई हों तो उन्होंने कुछ लिखा हो। हम युरीदुन कैदन फल्लज़ीन कफरू हुमुल मकीदून, क्या वो कोई चाल चलना चाहते हैं? अब साफ बात है कि ये सारी बातें अंबिया की मुखालफत की हर वजह से उनको आरी कर देती हैं, तो पीछे क्या रह गया? सिर्फ चाल है, धोखा और फरेब के सवा उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। बस क्या वो कुछ चाल चलना चाहते हैं? बस जिन लोगों ने कुफर किया वही होंगे जिनके खिलाफ चाल चली जाएगी, हुमुल मकीदून वही होंगे जिनके खिलाफ चाल चली जाएगी। इसको हुमुल मकीदून में बराह रास्त इसको मजहूल के तौर पर नहीं पेश कर सकते। मकीदून उन पर चाल चली जाएगी, यानी जिनके खिलाफ चाल चली जाएगी। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह है, क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है? पाक है अल्लाह उससे जो वो शिर्क करते हैं। अब माबूद अगर अल्लाह को नहीं मान रहा है तो इससे पहले दूसरे खुदा की कुलियत नफी हो चुकी है। तमाम मजमून जो पहले गुजर गया है उसमें ये खुद इला नहीं है तो फिर कोई भी इला नहीं है, ये मजमून बनता है। और चूंकि उसकी नफी हो चुकी है तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि कोई और माबूद है? उनके लिए दो ही रास्ते हैं, या है ही नहीं या एक ही है। और अगर है ही नहीं तो ये सारा सिलसिला तख्लीक का कैसे हुआ है? और जब एक ही है तो फिर कोई और माबूद वो पूज ही नहीं सकते, उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुभान अल्लाह अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह उससे जो शिर्क करते हैं। वहीं यराओ किस्फ़ मैंने समाए साकितन, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा टुकड़ लिखा हुआ है यहाँ आप रोटी का टुकड़ा समझे कृपया में टुकड़ भी कह देते हैं, नोट कर लें। अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहते हैं कि ये तह बतह बादल हैं। ये जो तर्जमा है ये भी मुश्किल वाला तर्जमा है। आसमान से अगर कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें, अगर आसमान पर कोई टुकड़ा चलता हुआ देखें तो उसके मुतलिक तो कह सकते हैं कि तह बतह बादल हैं। सवाय इसके कि इसको मुस्तकबिल में तर्जमा किया जाए, अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि ये तह बतह बादल है, क्योंकि बादल भी चलते फिरते नीचे आ जाया करते हैं। इसको इसी तरह कर दें, मगर इसको मैंने पहले यही किया हुआ था, फिर बदला है, कोई वजह होगी उसकी। याद है मैंने क्या बताया था आपको? नहीं, मैंने पहला जो तर्जमा किया था वो बैने यही था, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि ये तहबतह बादल हैं। फिर किसी मुश्किल की वजह से इसको तब्दील करके यूं बनाया, अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहते हैं कि ये तहबतह बादल हैं। फ़ज़रहुम हत्ता युलाकू यौमहुम लज़ीफ़ी युसकून, बस तू उन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को देख लें जिसमें उन पर बिजली गिराई जाएगी। मेरा ख्याल है वो यहाँ भी गाय चाहिए था पहले, हैं उसको काट दें, पहले को बहाल कर लें, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि ये तह बताए बादल हैं, बस तू उन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को देख लें जिसमें उन पर बिजली गिराई जाएगी। यहाँ एक गे गलती से ज़ायद होगा, देख लेंगे लिखा हुआ, यहाँ नहीं चाहिए था आखिर पे सिर्फ। हाँ कोई, हाँ कोई है ये लिखा हुआ है। हाँ नहीं है कोई, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा, अगले में जहाँ उन्होंने कहा है वहाँ वहाँ दूसरी दफा कोई नहीं है, ये मुराद है आपकी? अच्छा कहेंगे कि एक तह बता बैदल, ये की बजाय एक कर दिया जाए। हाँ जिस दिन उनकी कोई तदबीर कुछ उनके काम नहीं आएगी और ना वो मदद दिए जाएंगे। यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम, जिस दिन उनकी कोई तदबीर उनके कुछ काम नहीं आएगी। वलाहुम युनसरून, व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, और यकीनन वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए इसके अलावा भी अजाब होगा लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। ये अलावा अजाब से क्या मुराद है? पहला अजाब इस दुनिया में है, जो बिजली गिराई जाएगी उनके ऊपर वो दुनिया का अजाब है। अलावा अजाब से मुराद मरने के बाद का अजाब है। वस्बिर ले हुक्म रब्बे का फ़ैन्ना का बे आयुनना वसब बेहमद रब्बे का ही न तकूम, और अपने रब की खातिर सब्र कर। ले हुक्म रब्बे का, एक तो वस्बिर ले हुक्म रब्बे का ये मतलब बन सकता है अपने रब के हुक्म को मजबूती से पकड़ कर बैठ जा। दूसरा है इन लोगों की बातों पर चूंकि सब्र करना है इसलिए गालबन ये दूसरा मज़मून यहाँ है। बस तू और अपने रब के हुक्म की खातिर सब्र कर, बस यकीनन तू हमारी आँखों के सामने है, और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर जब तू उठता है। हीना तकूम, उठता से मुराद अगली आयत से लग रहा है कि सुबह के वक्त उठना, नींद से उठना मुराद है, क्योंकि फरमाया व मिन लैल फसब्बे हो व इदबार नुजूम, और रात को भी उसकी तस्बीह कर और सितारों के गुरूब होने के बाद भी। तो पहला जो उठना है वो खड़े होकर इंतजार के मानों में नहीं है। अब अगली सूरत सूरह अन्नज्म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى والنجم إذا هوى قسم سوریا کی جب وہ گر جائے گا ما ضل صاحبكم وما غوى تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ مراد اور نہ ہی نہ مراد رہا نجم إذا هوى قسم ہے سوریا کی جب وہ گر جائے گا کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اور وہ قسم کیا اطلاق کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور اگر یہ مستقبل کی ہے تو پھر اس دور میں اس نے کیا گواہی دی اس بات نے جو ابھی پوری نہیں ہوئی ابھی آئندہ ہوگی سمجھے یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک سورت آنے والی ہے وہ چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ سی آیات ہیں لیکن مضمون بہت گہرے ہیں کیوں جی آپ بتائیں اب ہل رہے ہیں بات کرنے کے لیے ویسے ہی اچھا کرو وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى قسم ہے ثریا کی جب وہ گر جائے گا مستقبل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو اور مستقبل کے زمانے میں ثریا کا ایک ذکر ہمیں ملتا ہے کہ آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ثریا سے ایمان لے آئے گا تو وہ گر جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ثریا میں ہے وہ زمین پہ اتر آئے گا اور یہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے اور جو باتیں پیشگوئیاں کی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس صورت میں ضرور پوری ہو کے رہیں گی بس اس وقت جبکہ یہ واقعہ رونما ہوگا اس وقت تم لوگوں پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول وہی باتیں کہتا ہے جو دیکھتا ہے نہ تو گمراہ ہوا ہے نہ مراد رہا وما غوا کا کیا مطلب اور ہو سکتا ہے दल्ला का माना गुमराह होना है, गवा का माना भी गुमराह होना हो सकता है, मगर फिर उस सूरत में तर्जमा ये बनेगा ना तो ये गुमराह हुआ ना ये गुमराह हुआ, इसलिए ये तर्जमा मुमकिन नहीं है। गवाह का माना नामुरादी भी होती है, तो चूंकि आखिरी ज़माने में इस्लाम की गलबे की पेशगोइयों ने पूरा होना है और वो ज़माना साबित कर देगा कि रसूलुल्लाह सल्लम नामुराद नहीं रहे, इसलिए यहाँ गवाह का दूसरा तर्जमा ज़रूरी है। तुम्हारा साथी ना तो गुमराह हुआ और ना ही ना मुराद रहा, ही डालना है ना के दरमियान। वह माँ यंत अनिल हवा, और वो ख्वाहिश नफ्स से कलाम नहीं करता। इन हुआ इल्ला वाहयू युहा, ये तो महज वही है जो यही है जो उतारी जा रही है। एक लफ्ज छुटा हुआ है वही से पहले, लेकिन पढ़ने में तो उन्हें पढ़ा है लेकिन लिखने में छुटा हुआ है। ये तो महज एक वही है जो उतारी जा रही है। अल्लामहु शदीदुल क़वा, उसे मजबूत क़वा वाले ने सिखाया है। क़वा से मुराद कुदरतें हैं, ये मैंने अरबी लोहत में भी इसको देख लिया, तसली कर ली है। क़वा का माना कुदरतें होती हैं अल्लाह के हवाले से, तो अमूमन क़वा का माना असाब वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुदरतें ही ज़्यादा शायान निशान तर्जमा रहेगा। उसे मजबूत कुदरतों वाले ने सिखाया है। ज़ू मिर्रा, मिर्रा अकल और हिकमत को कहते हैं, बड़ी हिकमत वाला है। फस्तवा, बस वो मुतमक्किन हुआ या फायज हुआ, कौन सा तर्जमा बेहतर हो सकता है? दोनों तर्जमे अगली आयत के साथ जुड़ जाते हैं ठीक, क्योंकि मुतमक्किन कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ, वह हुआ बिल उफुकुल आला। यहाँ मुतमक्किन होने में एक मुश्किल ये पड़ती है ये तर्जमे में कि मुतमक्किन तो हमेशा ही रहता है, स्तवा उसने किया है ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बाद से मुतमक्किन ही है, मगर उसका तमक्कुन उफ़ुक़ुल आला पे तो नहीं है, सिर्फ हर जगह है। तो अगर वो फायज हुआ कह दिया जाए तो उसमें मुतमक्किन के मज़मून भी है और उस वक्त ज़ाहिर होने के माने भी आ जाते हैं, यानी उस वक्त रसूलुल्लाह ने उसको देखा, उसको जब वो मलए आला पर फायज हुआ। या दूसरी सूरत ये कर सकते हैं कि पहले जगह मुतमक्की रहने दिया जाए, वह बिल उफ़ुक़िल आला का ये तर्जमा कर सकते हैं फिर, ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, वो बड़ी हिकमत वाला है बस वो मुतमक्किन हुआ जबकि वो बुलंदतरीन उफक पर फायज था। बुलंदतरीन उफक पर था में फायज का मज़मून आज खुद दाखिल है, उस वक्त वो मुतमक्किन हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर पहले सिर्फ फस्तवा का माना अगर फायज होना हो सकता है लोत के लिहाज से, تو وہاں فائز کرنا زیادہ موزوں رہے گا, اس میں ایک وجہ ہے. لیکن مجھے اس کے متعلق تسلی نہیں تھی پوری کہ آیا لغت فاستوا کا ترجمے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں کہ فائز ہوا. آپ بتائیں اہل لغت.
فائز کا معنی کیا جاتا ہے, اس لحاظ سے تو فاستوا کا معنی بنتا ہے.
نہیں مگر جو اہل لغت ہیں فاستوا کا معنی فائز ہونا میرا خیال ہے اس میں شامل ہے لازماً, وہ ٹھیک بات کہتے ہیں. کیونکہ فاستوا کا تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر وہ پوری طرح غالب آ گیا, ورنہ استوا کا مضمون پھر کوئی بنتا نہیں. تو اس لیے فائز ہونا ٹھیک ہے. وہیں کر لیں آپ اس کو. بڑی حکمت والا, پس وہ فائز ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ فائز ہونے متمکن ہونے میں وہیں ٹھہرے رہنے کا مضمون پایا جاتا ہے, لیکن وہ نیچے اترا ہے. اس لیے پہلے وہ فائز ہوا دکھائی دیا ہے وہاں, ثم دنا فتدلا, پھر وہ نزدیک ہوا, پھر وہ نیچے اتر آیا, بس وہ دو قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر. فکانا قاب قوسین او ادنا, اب دو قوسوں کے وتر کی طرح یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا, اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ترجمہ تو بالکل لفظ درست ہے مگر کچھ سمجھ تو آنی چاہیے کہ کس طرح دو قوسوں کا وتر ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ رلائیں اپنا دماغ. آج اور او ادنا بھی ہے, اگر دنا کا معنی یہ ہوگا پھر وہ نزدیک ہوا, پھر وہ نیچے اتر آیا, تو او ادنا میں اور نزدیک کے معنی نہیں لیے جا سکیں گے, کیونکہ اور نزدیک کا معنی یہ کیسے بن جائے گا کہ وہ دو قوسوں کا وتر ہو گیا. ہاں یہ آپ نے تفسیر سریر میں دیکھی ہوئی ہے, تفسیر نقشہ دیکھا ہوا ہے, مگر پھر کیا بنے گا؟
کون
سی دو قوسوں کا؟
اگر ایک قوس ہے اس کا ایک وتر ہوگا علیحدہ, دوسری قوس کا اپنا وتر ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ اگر نزدیک آ جائیں گی دونوں کا وتر ایک ہی بن جائے گا.
وہ قوسیں کون سی ہوں گی؟
ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف,
دوسری
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.
تو ان آیات کو اس پر چسپا کر کے دیکھیں نا, کانا قاب قوسین او ادنا, کانا قاب قوسین او ادنا میں اس کا اترنا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. اب سارے مضمون کو دوبارہ سننا پڑے گا اس تسلسل میں. منظر کشی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ بیان فرمایا, اور اس رب کو دیکھا جس نے آپ پر وحی نازل فرمائی, اور ایک افق اعلیٰ پر فائز کے ہوتے ہوئے دیکھا. افق اعلیٰ پر کوئی جسم تو نہیں تھا جو فائز ہوا ہے, اس لیے یہ حصہ بھی دوبارہ توجہ طلب ہے. افق اعلیٰ پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی وحی نازل کی ہے جو تمام کائنات کے ہر حصے پر چسپاں ہونے والی ہے، اور تمام کائنات پر وہ وحی غالب آنے والی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ اس پہلو سے کر کے دیکھیں تو یہ پہلی کتاب ہے جس کا مضمون ساری کائنات پر فائز ہے، کوئی حصہ باقی نہیں کائنات کا ایسا جس پر یہ غالب نہ آئی ہو۔ تو اللہ کے تمکن کا معنی اس معنوں کے سوا ممکن ہی نہیں، ورنہ یوں نظر آئے گا کہ گویا آسمان پر خدا تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی صورت میں، کسی بھی صورت میں دیکھنا ممکن نہیں سوائے مانوی لحاظ سے۔ اور افق اعلیٰ پہ کیوں دیکھا یہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جو کلام نازل ہوا تھا وہ کلام سب سے اعلیٰ تھا۔ تو ان معنوں میں آپ نے دیکھا، اور یہ بات جو ہے یہ ہوا سے نہیں کی گئی، بس افق اعلیٰ پر جب وہ اب خدا تعالیٰ ظاہر ہوا تو پھر نیچے اترا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکا ہے، نزدیک ہوا فتدلا۔ اب جہاں نزدیک آنے کے بعد جو قصہ شروع ہوتا ہے یہ ہے وہ فکانہ قابہ قوسین و ادنا، بس وہ دو قوسوں کے ایک وتر کی طرح ہو گیا۔ میں اس کا اس سے جو تصویر ذہن میں بناتا ہوں وہ اس سے مختلف ہے جو تفسیر کبیر میں ایک منظر کشی کی گئی ہے ایک تصویر کی صورت میں، کیونکہ اگر دو قوسوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل رکھیں اور وتر ملا دیں تو وتر تو ایک ہوگا لیکن اس کا چلایا ہوا تیر کسی طرف بھی نہیں چل سکتا، اگر کھینچیں گے تو یا خدا کی طرف چلے گا اور وہ وتر خدا کا وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہٹ جائے گا، اور اگر اللہ اپنی طرف کھینچے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلتا ہے۔ تو قرب کے لحاظ سے وہ معنی صرف درست ہے، اگر اس کا معنی صرف قرب کرنا ہے اور ایک وتر کرنا ہے اس وہ تصویر اس سے زیادہ کام نہیں دے گی۔ اگر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدا تعالیٰ کا رجوع اور دونوں کا عملاً ایک ہو جانا ہے تو یہ ہے ادنا کا معنی، اتنا قریب ہو گیا کہ خدا کسی اور انسان کسی انسان کے اتنا قریب ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خدا کا چلایا ہوا تیر رسول اللہ کا چلایا ہوا تیر ہو جاتا اور رسول اللہ کا چلایا ہوا تیر خدا کا چلایا ہوا تیر ہو جاتا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ دونوں قوسیں ایک ہی سمت میں ہیں اور وہاں دونوں کا وتر ملا ہوا ہے، ایک وسیع قوس ہے ایک ہلکی چھوٹی قوس ہے، یہ خدا کی قوس ہے جو غالب ہے اس قوس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور دونوں کا وتر ایک ہو گیا، جب بھی اس کو کھینچا جائے گا یہ خدا ہی کی طرف جھکے گا، خواہ یہ قوس حرکت میں آئے یا وہ قوس حرکت میں آئے نتیجہ ایک ہی نکلتا۔ یہ تھی جو میں کہہ رہا تھا، اس صورت میں کافی مشکل مقام آتے ہیں جو ٹھہر ٹھہر کے طے کرنے پڑیں گے، باقی پھر سے انشاءاللہ۔